बुध 18 जुलाई के सैरबीन के साथ समरा फातिमा का सलाम। यूरोप दौरे के बाद अमरीका में सदर ट्रंप शदीद मुखालफत और तनकीद की जद में। सदर ट्रंप को किस हद तक सियासी मुखालफत का सामना है?
रिपब्लिकन पार्टी में प्रेसिडेंट ट्रंप की सपोर्ट 90% है।
तफसील आलमी खबरों के बाद सुनिए।
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نازش ظفر سے خبریں سنیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روسی صدر ولادیمیر پوتن سے ملاقات کے بعد کی جانے والی سخت تنقید پر اپنا دفاع کیا ہے۔ صدر پوتن کے ساتھ پریس کانفرنس میں مبینہ روسی مداخلت کے معاملے پر صدر ٹرمپ نے اپنی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے مقابلے پر روس کے موقف کی حمایت کی تھی۔ تفصیلات کے ساتھ عبداللہ فاروق کی۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی تحقیقات پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں، جبکہ دو روز قبل ہی امریکی صدر نے روسی مداخلت کو یکسر مسترد کر دیا تھا۔ پریس کانفرنس میں دیے جانے والے بیان کی وضاحت کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وہ الفاظ گڈ مٹ کر گئے تھے، جبکہ آج ٹویٹر پر ایک بار پھر اسی پریس کانفرنس کا دفاع کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ ان سے نفرت کرنے والے لوگ پوتن کے ساتھ ان کے تعلقات کو دیکھ ہی نہیں سکتے۔
پاکستان کی نگران وفاقی حکومت نے سابق وزیراعظم میاں نواز شریف اور ان کے بیٹوں کے خلاف دو ریفرنس کی سماعت اڈیالہ جیل میں کرنے کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا ہے، جس کے بعد سماعت اب احتساب عدالت میں ہی ہوگی۔ نگران وفاقی وزیر اطلاعات بیرسٹر علی ظفر نے اس حوالے سے ایک پریس کانفرنس میں وضاحت کرتے ہوئے کہا،
نیب نے سیکشن 16 نیب ایکٹ کا ایک کہتا ہے، وہ نیب کو اجازت دیتا ہے قانون کے وہ اگر ریکویسٹ کریں فیڈرل گورنمنٹ کو کہ کوئی سیکیورٹی ایشو ہے تو آپ عدالت کو شفٹ کر سکتے ہیں کسی اور جگہ پہ، تو وہ اس لیٹر کی مد نظر ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ ایک ہیئرنگ ادھر ہو جائے، لیکن آرٹیکل 10A کہتا ہے آئین کا آرٹیکل کہ ہر ایک کو فیئر ٹرائل ملنی چاہیے، تو ہم نے آج یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کی ٹرائل ہے وہ نارمل اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں ہی ہوگی۔
اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے جبری طور پر لاپتہ ہونے والے افراد کے مقدمے کی سماعت کے دوران ریمارکس دیتے ہوئے آرمی چیف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ ملک کی صورتحال کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے عدلیہ، ایگزیکٹو اور دیگر اداروں میں حساس اداروں کی مداخلت کو روکیں۔ تفصیلات کے ساتھ شہزاد ملک۔
عدالت نے آرمی چیف کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ وہ اپنے لوگوں کو روکیں جو حساس اور اہم معاملات میں اپنی مرضی کے بینچ بنوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا کہنا تھا کہ ججز کے فون کال بھی ٹیپ کی جاتی ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ججز کی زندگیاں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ بینچ کے سربراہ نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آرمی چیف کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے لوگ کیا کر رہے ہیں۔ عدالت نے آرمی چیف کو اس معاملے کا نوٹس لینے کے بارے میں بھی درخواست کی ہے۔
ملٹی نیشنل ٹیکنالوجی کمپنی گوگل پر اپنی پالیسی کے ذریعے اعتماد کو ٹھیس پہنچانے کے الزام میں یورپی کمیشن کے نگراں ادارے نے ریکارڈ $5 ارب کا جرمانہ عائد کیا ہے۔ یورپی کمیشن کا کہنا ہے کہ امریکی کمپنی گوگل نے موبائل فونز حکمت عملی کے ذریعے ناجائز طور پر اپنی انٹرنیٹ کی سرچ سروس کو مضبوط بنایا ہے۔ گوگل کا کہنا ہے کہ اس نے اینڈرائڈ کے ذریعے صارفین کے لیے زیادہ آپشن دیے اور کمپنی اس فیصلے کے خلاف اپیل کرے گی۔ اقوام متحدہ کے مطابق یمن کی 75% آبادی کو امداد کی شدید ضرورت ہے۔ ایجنسی کا کہنا ہے کہ یمن اس وقت شدید انسانی بحران کا شکار ہے، جہاں پر ہر 10 منٹ میں ایک بچہ ہلاک ہو رہا ہے۔ پچھلے 3 سال سے یہ ملک شدید خانہ جنگی کا شکار ہے، جس میں سعودی قیادت والے اتحاد کی حمایت والی یمنی حکومت اور ایران کی حمایت والے حوثی باغیوں کے درمیان جنگ جاری ہے۔ دوسری جانب یمن کے جلا وطن صدر نے بی بی سی کو دیے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ انہیں حوثی باغیوں کے خلاف کیے جانے والے آپریشن پر کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔
مجھے اس پر بالکل افسوس نہیں، اس کے بغیر ہم ملک کے بیشتر حصوں کو آزاد نہیں کروا پاتے۔ عدن سے لے کر المہر تک سارے علاقے اتحادی افواج کی مدد سے ہی حوثی باغیوں کے قبضے سے چھڑائے گئے ہیں۔ اتحادی افواج کا آپریشن ڈیسائسو سٹارم عرب دنیا کا سب سے کامیاب جنگی آپریشن ہے۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں ماضی کے مقابلے میں آئندہ ہونے والے عام انتخابات میں خواتین کی ایک بڑی تعداد عام نشستوں پر مردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں ہے۔ انتخابی فہرستوں کے مطابق ان کی مجموعی تعداد 32 سے زیادہ ہے۔ ثنا دورانی بلوچستان عوامی پارٹی کی رہنما ہیں، خواتین کی شمولیت کے متعلق کہتی ہیں،
بہت ساری خواتین نے اس وقت ہر پولیٹیکل پارٹی سے جو ہے وہ سیٹ کے لیے اپلائی کیا ہے، وہ الیکشن لڑیں گی، جیت ہار یہ بات کا معاملہ ہے، بٹ یہ ایک پازیٹیو سائن ہے کہ ایٹ لیسٹ وہ روایت جو ہے وہ بدل گئی، پہلا اسٹیپ لے لیا ہے۔ پہلے شاید اس سال میں نہ, اگلے پانچ سالوں میں ان میں سے دو چار تو ضرور پھر جنرل سیٹ جیت کر بھی انشاءاللہ آگے آ جائیں گے.
یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے. آپ کا خط ملا.
ہر اتوار کو سیر بین میں اپنے خطوں کے جواب سنیے عارف وقار سے. آپ بھی خط لکھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. اقوام متحدہ کے مطابق پچھلے 3 برس سے خانہ جنگی کا شکار یمن اس وقت شدید انسانی بحران کا شکار ہے, جہاں ہر 10 منٹ میں ایک بچہ ہلاک ہو رہا ہے. اس بارے میں تفصیل سے سیربین میں آگے چل کر بات کریں گے. پروگرام کا آغاز آج کے بڑے موضوع کے ساتھ کرتے ہیں, اور یہ بڑا موضوع آج امریکہ کے بارے میں ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی تحقیقات کو تسلیم کرتے ہیں, جس میں کہا گیا ہے کہ روس نے سن 2016 کے صدارتی انتخابات میں مداخلت کی تھی, جبکہ 2 روز قبل ہی امریکی صدر نے روسی مداخلت کو یکسر مسترد کر دیا تھا. ڈیموکریٹ جماعت نے جہاں وضاحتی بیان تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے, وہیں آج ٹویٹر پر امریکی صدر نے ایک بار پھر روسی صدر کے ساتھ اپنی پریس کانفرنس کا دفاع کیا ہے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی خلاصہ سنیے نادیہ سلیمان سے.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ واپسی کے بعد وضاحتی بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ صدر ولادیمیر پوتن کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران وہ غلط کہہ گئے تھے, اور اصل میں وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ انہیں ایسی کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ روس یہ مداخلت کیوں نہ کرتا. صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بات سے ان کا مدعا بالکل واضح تھا, تاہم امریکہ واپسی کے بعد ان پر جاری تنقید نے انہیں ایک بار پھر اپنے بیان کا مسودہ دیکھنے پر مجبور کیا. امریکی صدر نے کہا کہ انہیں امریکی انٹیلیجنس اداروں پر مکمل بھروسہ ہے.
So I'll begin by stating that I have full faith and support for America's great intelligence agencies.
میں اپنی بات کا آغاز اس سے کروں گا کہ مجھے امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں پر مکمل اعتماد ہے اور ان کی بھرپور حمایت کرتا ہوں, ہمیشہ کرتا رہوں گا. میرا اس بات پر پختہ یقین ہے کہ انتخابات اور اس کے نتائج پر روس بالکل بھی اثر انداز نہیں ہوا, لیکن مجھے یہ بات واضح طور پر کہنے دیں, اور میں کئی بار پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کی ان تحقیقات کو تسلیم کرتا ہوں جن کے مطابق روس نے 2016 کے انتخابات میں مداخلت کی تھی.
صدر ٹرمپ نے اس بات پر زور دیا کہ وہ یہ وضاحت اس لیے دے رہے ہیں تاکہ کوئی ابہام نہ رہ جائے.
میں نے اپنے بیان کا مسودہ دیکھا, میں نے اپنے جواب کی ویڈیو نکلوا کے دیکھی. مجھے احساس ہوا کہ وضاحت دینے کی ضرورت ہے, یہ ویسے ہی واضح ہونا چاہیے تھا. میرا خیال تھا کہ یہ بات صاف تھی, لیکن پھر بھی احتیاطاً میں وضاحت دینا چاہوں گا. میرے جواب کے اہم جملے میں میں نے وہ ایسا کیوں نہیں کریں گے کے بجائے وہ ایسا کیوں کریں گے استعمال کیا. جملہ یوں ہونا چاہیے تھا کہ میں ایسی کوئی وجہ نہیں دیکھتا کہ روسی ایسا کیوں نہیں کریں گے.
ڈیموکریٹک جماعت کے سینیٹر اور صدارتی انتخاب میں روسی مداخلت کی تحقیق کرنے والی سینٹ انٹیلیجنس کمیٹی کے وائس چیئرمین مارک وارنر نے کہا ہے کہ انہیں صدر کے وضاحتی بیان پر یقین نہیں ہے.
میں صدر کے آج کے بیان کو تسلیم نہیں کرتا. اگر وہ یہ جواب دینا چاہتے تھے تو ان میں اتنی ہمت ہونی چاہیے تھی کہ وہ ولادیمیر پوتن کے سامنے کہتے. یہ وہ صدر ہیں جنہوں نے روسی رہنما کے آگے خود کو کمزور پیش کیا, پوری دنیا کے سامنے خود کو کمزور پیش کیا.
کانگریس میں ڈیموکریٹک اور ریپبلکن رہنماؤں کی جانب سے امریکی صدر کے روسی مداخلت سے متعلق موقف پر شدید تنقید کی گئی. امریکی ایوان نمائندگان کے سپیکر پال رائن نے بھی امریکی صدر کے ابتدائی بیان کی نفی کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ روس نے سن 2016 کے صدارتی انتخاب میں مداخلت کی کوشش کی تھی, اور یہی وجہ ہے کہ روس پر پابندیاں لگانے کا فیصلہ کیا گیا. پال رائن نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان اچھے تعلقات کی ضرورت کو وہ سمجھتے ہیں, لیکن روس ایک ناقابل اعتبار حکومت ہے جس کی اقدار بالکل مختلف ہیں.
ولادیمیر پوتن اور ہمارے مفادات مشترکہ نہیں ہیں، ولادیمیر پوتن اور ہماری اقدار ایک جیسی نہیں ہیں۔ ہم نے ابھی انتخابات میں روسی مداخلت پر ایک سال پر محیط تحقیقات کی ہیں اور انہوں نے مداخلت کی تھی، یہ بہت واضح ہے، اس بارے میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آج ٹویٹر پر ایک بار پھر روسی صدر کے ساتھ اپنی پریس کانفرنس کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ سمجھدار لوگوں کو پریس کانفرنس میں ان کی کارکردگی بہت پسند آئی ہے۔ صدر ٹرمپ نے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ چند لوگوں کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی کہ ان کے اور صدر پوتن کے درمیان اچھے ماحول میں بات چیت ہوئی۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی رپورٹ پیش کر رہی تھیں نادیہ سلیمان، اور اسی موضوع پر میں نے بات کی امریکی ریاست ورجینیا میں مقیم دفاعی امور کے ماہر ڈاکٹر احسان احراری سے، اور سب سے پہلے ان سے یہ پوچھا کہ صدر ٹرمپ نے جو یورپ میں کہا اس کے بعد امریکہ میں ان کی جو مخالفت ہو رہی ہے، تو صرف روس کے بارے میں انہوں نے جو کہا اس پر انہیں احتجاج کا سامنا ہے، یا کل ملا کر جو ان کا رخ رہا اس دورے میں اس کی مخالفت ہو رہی ہے؟
یہ صرف احتجاج جو ہو رہا ہے وہ ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے ہو رہا ہے، ریپبلکن پارٹی جس کو ٹرمپ پارٹی کہا جا رہا ہے آج کل اس ملک میں، وہ بالکل ان کے پیچھے ہے۔ بہت سے جو ریپبلکن لیڈرز جو دبے دبے الفاظ میں تنقید بھی کر رہے ہیں ان کی، وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ الیکشن کے نہیں لڑ رہے ہیں، وہ ریٹائر ہو رہے ہیں یا کوئی اور بات ہے ان کی، مگر جو ایکٹیو جو ایکٹیولی سیک کر رہے ہیں آفس اگلے مڈ ٹرم میں، وہ ایک لفظ نہیں بول رہے ہیں ان کو، تو ان کی تنقید نہیں ہو رہی ہے ریپبلکن پارٹی کے اندر۔ ریپبلکن پارٹی میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی سپورٹ 90% ہے، تو 90% 80-90% کے درمیان ہے، تو اس اتنی مضبوط سپورٹ کو دیکھ کے ریپبلکن، کوئی ریپبلکن الیکٹرل آفیشل جو آفس جو سیک کر رہا ہے یا آفس جو سیک کر رہی ہے، ان کے پاس ہمت نہیں ہے کہ ان کی تنقید کریں۔ سخت تنقید ہو رہی ہے ڈیموکریٹکس پارٹی کی طرف سے، سخت تنقید ہو رہی ہے فارمر ریٹائرڈ افیشل جو ہیں ان کی طرف سے، تنقید بہت سخت ہو رہی ہے یہ فارمر انٹیلیجنس افیشل کی طرف سے، مگر ان جنرل یا یہ جرنلسٹ بہت سخت تنقید کر رہے ہیں، جو سی این این بہت سخت تنقید کر رہا ہے، CNBC بہت تنقید کر رہا ہے، مگر فاکس نیوز، ہاں عجیب بات یہ ہوئی، دیکھیے ایک اچھی بات یاد آئی مجھے کہ فاکس نیوز میں بھی ان کی تنقید کیا، جو جس طرح سے پوٹن کے سامنے جو جس طرح سے پیش کیا انہوں نے اپنے آپ کو، اپنے ملک کو، امریکہ کی جو ہے یہ بڑی شرمناک بات تھی کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ جو ہے رشین پریزیڈنٹ کے ہاں ملا رہا ہے، اور رشین پریزیڈنٹ کی کہی ہوئی بات کو مان رہا ہے، اور اپنی خود انٹیلیجنس سروس کی بات کو ٹھکرا رہا ہے، یہ کہہ رہا ہاں یہ ہو سکتا ہے، مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو مسٹر پوٹن کہہ رہے ہیں وہ بھی صحیح بات ہے۔ یہ امریکہ کی تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ کبھی نہیں ہوا کہ امریکن پریزیڈنٹ اپنے ملک کی انٹیلیجنس سروس کے بارے میں اتنی عجیب و غریب بات کہے۔
اچھا احرار صاحب ایک بات بتائیے، آپ نے ابھی جو یہ بات کہی کہ ان کو 90% اپنی جو ریپبلکن پارٹی ہے اس کا ساتھ ان کو حاصل ہے، اور جو لوگ کر بھی رہے ہیں وہ دبے دبے الفاظ میں ہی صرف مخالفت کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی یہ جو دباؤ ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ پہلے جو ان کا بیان، جس طرح کا ان کا لہجہ تھا، جو ایک رخ تھا روسی صدر کی طرف، اور اس کے بعد اب جو ان کا بیان ہی بدل گیا ہے، تو یہ تو ظاہر ہے نا کہ وہ بہت اس وقت دباؤ میں ہیں، چاروں طرف سے ان پر تنقید ہو رہی ہے اور مخالفت ہو رہی ہے، تو اس وقت کہاں کھڑے ہیں وہ؟
دیکھیے فی الحال میں سمجھتا ہوں پہلی مرتبہ دباؤ میں دیکھا گیا ان کو کل، لاسٹ ایوننگ جو ہے، یسٹرڈے ایوننگ، کل جو شام میں انہوں نے جو بیان دیا، میں اس کے بعد سے آج تک میں ابھی دیکھ رہا تھا سی این این اور سی این بی سی دیکھ رہا تھا، میں کوئی نیا بیان کسی کے پاس نہیں آیا ہے۔ جو پریشر بہت ہے یورپ میں، بہت پریشر ہے، بہت سخت تنقید ہے، بہت سخت تنقید اس ملک کے اندر بھی ہے، مگر ریپبلکن پارٹی جو الیکٹرل پالٹکس جو ہے امریکہ کی، اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ٹرمپ فی الحال مصیبت میں نہیں معلوم ہوتے، مگر یہ دیکھیے بہت جلدی ہے، ایک آدھ ہفتہ دیجیے، یہ ایسی چیزوں کے ڈیولپ ہونے میں وقت لگتا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ جو ہے ریپبلکن پارٹی کے اندر بھی ان کی مخالفت ہو، مگر فی الحال ایسا نہیں معلوم ہوتا کہ ریپبلکن پارٹی کے اندر ان کی مخالفت ہوگی۔
ورجینیا سے یہ تھے دفاعی امور کے ماہر ڈاکٹر احسان احراری، جن سے میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی، اور اب بات ترکی کی، جہاں تقریباً 2 سال سے دہشت گردی کے الزام میں قید امریکی پادری اینڈریو برنز کو آج ازمیر کی ایک عدالت میں پیش کیا گیا اور ان پر کرد باغیوں اور حزب اختلاف کے رہنما فتح اللہ گلین کی مدد کرنے کے الزامات ہیں۔ میں نے انقرہ میں صحافی فرقان حمید سے کچھ دیر پہلے بات کی اور ان سے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ اینڈریو برنز ہیں کون اور ترکی میں کیا کرتے تھے۔
ہاں جی، یہ ایک چیز دیکھا جائے گا، امریکن پادری ہیں جو عرصے سے جو ہے وہ ترکی میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ ترکی کے جو جنوب مشرقی ایریا ہے وہاں پر جو ہے ان کا جو الزام جو ان پہ لگایا جا رہا ہے وہ یہ کہا جائے پادری تو ہیں لیکن یہ دہشت گرد تنظیم پی کے کے اور جو ہے ان کی نئی دہشت گرد تنظیم ہے تو اس کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں اور طویل عرصے سے اسی تعلقات کی وجہ سے جو ہے یہ یہاں پہ قیام پذیر تھی۔ حالانکہ وہ یہ کہا کہ ایز اے پادری کے طور پر انہوں نے بھاری سارا انجام نہیں دیے، یہ ایز اے جرنلسٹ کے طور پر آئے تھے اور بعد میں انہوں نے اپنے آپ کو پادری کے طور پر ثابت کیا تھا، لیکن سرکاری طور پر ان کا کوئی عہدہ ایسا نہیں کہ ان کو پادری ثابت کیا جا سکے۔
اچھا، تو ان کے خلاف کوئی اس طرح کے ثبوت ملے جس سے یہ سمجھا گیا کہ یہ دہشت گردی کے کاموں میں؟
ہاں جی، ہاں ثبوت ہے، اگر وہ آگے ثبوت یہ ملے ہیں کہ جو ہے دہشت گرد تنظیم ساتھوں کے ساتھ جو اس کے سرگنہ تھے اس کے ساتھ جو بکر باز نام ہے ان کا ساتھوں کے جو سرگنہ تھے ان کے ساتھ جو ہے تقریباً 293 بار ٹیلی فون پر رابطہ ہوا تھا 15 جولائی 2016 سے پہلے، جو اس بات میں خماری کرتا ہے کہ ان کے بکر باز کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات تھے۔ اس کے کافی جو ہیں ڈیٹیل سامنے آ رہی ہے۔ اس سے پہلے تو ان کی ترکی کی دہشت گرد تنظیم فیتو دہشت گرد تنظیم کے علاوہ ان کا جو ترکی کی دہشت گرد تنظیم پی کے کے ہے اس کے ساتھ بھی جو ہے اس کے مختلف لیڈر جو ہیں اس کی مختلف سرگنہ جو ہیں ان کے ساتھ بھی قریبی تعاون جو ہے وہ جاری رہا ہے اور اس بارے میں ان کے پاس جو ہے مختلف گواہیاں موجود ہیں جن نے عدالت کے سامنے پیش ہو کر کہا کہ ہم اس کے این جی او کے جو ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ مل کے جو ہے ہم لوگ جو ہے دہشت گرد تنظیم کے جو ہے وہ پشت پناہی بھی کرتے رہے ہیں، اس کی جو ہے ہر طرح کی حمایت بھی کرتے رہے ہیں اور ترکوں کے خلاف جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ اس کا پرچار بھی کرتے ہیں۔ یہ آئینی شاہدین نے کہا جبکہ این جی او نے اس الزامات کو انکار کر دیا، انہوں کا میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا، میں نے کبھی بھی ترکوں کے خلاف کوئی بات نہیں کی ہے۔ جی،
تو آج عدالتی کاروائی میں کیا ہوا؟
آج عدالتی کاروائی یہ ہے کہ عدالتی کاروائی کو مزید جاری رکھا جائے گا کیونکہ اس کو 35 سال قید کی سزا کے بارے میں مقدمہ جاری ہے اور یہ مقدمہ جو ہے آئندہ کے لیے اس کو ہے ملتوی کر دیا گیا، آئندہ کسی تاریخ کو بھی دیر فائنل نہیں کی۔ اس میں یہی ہے کہ جب تک جو ہے سارے ثبوت نہیں مل جاتے، جب تک الزام ثابت نہیں ہو سکتے، یہ ابھی تک جیل میں رہیں گے، ان کے قید جو کہ 35 سال قید ہیں وہ بھگتنی پڑے گی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ کی طرف سے ترکی پر شدید دباؤ کہ امریکی جو ہے پادری کو فوری طور پر رہا کیا جائے، جبکہ حکومت ترکی جو ہے وہ چاہتی ہے کہ اس کی جو ہے بارگیننگ کی جائے، جو ترکی کے دہشت گرد سرغنہ ہے فیت اللہ گلن اس کے ساتھ جو ہے کرتے ہوئے واپس اس کو فیت اللہ گلن کو ترکی واپس بلا لیا جائے اور اس کو جو ہے امریکہ پیش کر دیا جائے۔ ہاں نہیں، اس دباؤ کا ابھی تک اس وقت تک کوئی اثر نظر نہیں آئے گا جب تک امریکہ کی طرف سے فیت اللہ گلن کو رہا نہیں کیا جاتا یا ترکی کے حوالے نہیں کیا جاتا۔ رہا نہیں، وہ وہاں پہ رہائی ہے، لیکن جب تک ترکی کے حوالے نہیں کیا جاتا کیونکہ ترکی نے شرط عائد کی ہوئی ہے کہ امریکہ نے آ کے کبھی بھی ترکی کے ساتھ جو ہے اس سلسلے میں کوئی بھی کوآپریشن نہیں کی ہے۔ اگر امریکہ ترکی کے ساتھ کوآپریشن کرے گا تو ہم بھی ہر طرح کے کوآپریشن کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس وقت جو ہے عدالت میں جو ہے امریکی جو ہے کونسل خانے کے شاہدی افسر تھے وہ بھی موجود تھے جبکہ مختلف چرچز کے نمائندے بھی وہاں پر موجود تھے۔
یہ تھے انقرہ میں مقیم صحافی فرقان حمید۔ اور اب چلتے ہیں پاکستان۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے جبری طور پر لاپتہ ہونے والے افراد کے مقدمے کی سماعت کے دوران ریمارکس دیتے ہوئے آرمی چیف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ملک کی صورتحال کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے عدلیہ، ایگزیکٹو اور دیگر اداروں میں حساس اداروں کی مداخلت کو روکیں۔ تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
اسلام آباد کے شہری رب نواز کی جبری گمشدگی کے بارے میں درخواست کی سماعت کے دوران اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے لوگوں کو روکیں جو حساس اور اہم معاملات میں اپنی مرضی کے بینچ بنوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حساس اداروں کی طرف سے اس معاملے میں عدلیہ میں ججز سے رابطے کیے جاتے ہیں۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا کہنا تھا کہ ججز کی فون کال بھی ٹیپ کی جاتی ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ججز کی زندگیاں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ بینچ کے سربراہ نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آرمی چیف کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے لوگ کیا کر رہے ہیں۔ عدالت نے آرمی چیف کو اس معاملے کا نوٹس لینے کے بارے میں بھی درخواست کی ہے۔ عدالت عالیہ نے اپنے حکم میں لکھا ہے کہ جبری طور پر لاپتہ ہونے والے رب نواز کو جب عدالت میں پیش کیا گیا تو ان کی باڈی لینگویج سے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ کافی ڈرے ہوئے ہیں اور شدید دباؤ میں ہیں۔ سماعت کے دوران بازیاب ہونے والے شخص نے عدالت کو بتایا کہ اسے کسی نے اغوا نہیں کیا بلکہ خود اپنی مرضی سے کہیں گئے تھے، جس پر بینچ کے سربراہ نے رب نواز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کیا وہ یہ بات حلف پر کہہ سکتے ہیں۔ اس پر ان کے ساتھ آئے ہوئے شخص نے عدالت کو بتایا کہ رب نواز جھوٹ بول رہا ہے اور انہیں زبردستی اغوا کیا گیا تھا۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے کمرہ عدالت میں موجود پولیس کے حکام کی سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ وہ خفیہ اداروں کے ماتحت بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انسانی حقوق کی تنظیم میں لوگوں کو جبری طور پر لاپتہ کرنے کے واقعات میں خفیہ اداروں کے ملوث ہونے کا الزام لگاتی ہیں۔ بینچ کے سربراہ نے کمرہ عدالت میں موجود حساس ادارے کے اہلکار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی حدود پہچانیں۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے آج ہونے والی عدالتی کارروائی کی آرڈر شیٹ کی کاپی آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی اور سیکرٹری دفاع اور سیکرٹری داخلہ کو بھی پہنچانے کا حکم دیا۔ واضح رہے کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے رکن پارلیمان کے حلف میں مبینہ تبدیلی کے خلاف ایک جماعت کی طرف سے اسلام آباد اور راولپنڈی کے سنگم پر واقع فیض آباد کے مقام پر دیے گئے دھرنے کو ختم کروانے میں فوج کے کردار کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا تھا کہ فوج حکومت کا ایک ماتحت ادارہ ہے اور آرمی چیف کا نام کیسے حکومت اور مظاہرین کے درمیان ہونے والے معاہدے میں ثالثی کے طور پر لکھا جا سکتا ہے۔ مذکورہ جج نے فوج کے خفیہ ادارے آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے سے گزرنے والی شاہراہ کو عدالتی حکم کے باوجود نہ کھولنے پر سیکرٹری دفاع اور ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی طلب کرنے کے احکامات جاری کیے تھے۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے خلاف ریفرنس بھی دائر ہوا ہے، جس کی سماعت چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں سپریم جوڈیشل کونسل اس ماہ کے آخر میں کرے گی۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور اب بات کرتے ہیں انڈیا کی۔ انڈیا کی راجدھانی دلی کی ایک نواحی علاقے میں دو کثیر منزلہ عمارتوں کے منہدم ہو جانے سے کم از کم 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ پولیس کا خیال ہے کہ متعدد اب بھی ملبے کے نیچے پھنسے ہوئے ہیں۔ امداد کا کام جاری ہے اور واقعے کی عدالتی انکوائری کا حکم دے دیا گیا ہے۔ دلی سے سہیل حلیم کی رپورٹ۔
یہ حادثہ دلی کے قریب شاہ بیری گاؤں میں رات تقریباً 9:15 پیش آیا۔ ایک 6 منزلہ عمارت زیر تعمیر تھی جو منہدم ہو گئی، اور اس کے ملبے کے ساتھ قریب ہی واقع ایک اور عمارت بھی زمین بوس ہو گئی۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ملبے میں اب بھی کئی لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ امداد کے کام میں نیشنل ڈیزاسٹر ریلیف فورس اور فائر بریگیڈ کے اہلکار مدد کر رہے ہیں، اور ملبے کو ہٹانے اور اس میں پھنسے ہوئے لوگوں کو باہر نکالنے کے لیے بھاری مشینوں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ میرٹھ زون کے انسپکٹر جنرل آف پولیس۔
راحت کاریہ یہ کچھ ٹیکنیکل ٹائپ کا ہے، تو جہاں پر باڈی ملنے کی سمبھاونا ہے یا جس فلور پہ لوگوں کے رہنے کی سمبھاونا ہے، ہمارا پرتھم پریاس یہی ہے کہ ہم وہاں سے پہلے باڈی کو ریکور کریں اور اس کے بعد سے پھر پریاس تیز بھی کیے جائیں۔
مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ زیر تعمیر عمارت کے ساتھ گرنے والی عمارت میں کئی خاندان رہتے تھے۔ یہ خدشہ بھی ہے کہ حادثے کے وقت پہلے گرنے والی عمارت میں کئی مزدور بھی موجود تھے۔ جائے حادثہ پر بڑی تعداد میں لوگ جمع ہیں۔
20-25 آدھا گھنٹہ تو کوئی کسی کا دماغ کام ہی نہیں کرا، تو ہوا کیا یہاں پہ سچویشن۔ اس کے بعد پھر جانکاروں سے پتہ چلا کہ اس میں اس والے بلڈنگ میں جو ہینڈ اوور ہو چکا تھا اس میں 5-6 فیملی والے رہتے تھے۔ اس کے بعد بغل میں کنٹیکشن ہو رہا تھا، اس میں کچھ لیبر آتے تھے، اپنا رات میں کھانا پینا بناتے سوتے تھے وغیرہ۔ اس کے بعد کچھ لگا، چیخ پکار شروع ہو گیا۔ اس کے بعد میں
انلیگل تو سارے کام ہو رہے ہیں اس ٹائم، کوئی صحیح ڈھنگ کا کام تو ہو نہیں رہا یہاں پہ۔ دیکھیے یہاں تو سب سے زیادہ تو دوست جس کو دیا جائے گا سر، یہاں راجیہ سرکار کو، کیونکہ سر یہاں جو بھی کام ہو رہا ہے سب کو چیک کرنا چاہیے، یہاں کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے۔ اب کوئی بھی آئے اور یہاں بلڈر بن جائے اور سوسائٹی کھڑا کرنے لگے اپنا، اور معلوم ہی نہ ہو بنے کیسے کیا ہے، تو سر یہ سب چیزیں جو ہیں سرکار کو دیکھنا چاہیے کیا ہے کیا نہیں ہے۔
ہاں، اس کے اندر ہم نیچے 7-8 بندے بیٹھتے تھے بیسمنٹ میں، کرسی ڈال کے کھانا وانا بنا کے بیٹھ جاتے تھے، ٹھنڈا آتے تھے، نہا دھو کے وہیں بیٹھتے تھے۔ شام کو دوسری تیسری منزل پہ رہتے تھے، لیڈیز دو بچے تھے ان کے، اور 4 لوگ تھے۔
نکل پائے؟
نہیں نکل پائے اس میں۔ اور دوسری منزل میں رہتی، چوتھی منزل میں رہتے تھے، پرسوں نرسوں آئے تھے، 4-5 لوگ آئے تھے۔
یہ علاقہ دلی کے بہت قریب ہے اور یہاں بہت تیز رفتار سے آبادی بڑھ رہی ہے۔ زمینوں کی قیمتیں آسمان چھو رہی ہیں، جس کی وجہ سے مقامی لوگ اپنی زمینوں میں فلیٹ بنا کر بیچ رہے ہیں۔ یہاں بڑے بلڈر بھی فلیٹ بنا رہے ہیں جو دلی کے مقابلے میں کافی سستے ہونے کی وجہ سے کافی ڈیمانڈ میں رہتے ہیں، لیکن آس پاس کسانوں نے بھی اپنی زمین میں بلڈروں کے ساتھ مل کر فلیٹ بنانا شروع کر دیا ہے، اور ان میں سے زیادہ تر عمارتیں غیر قانونی طور پر اور بغیر نقشہ منظور کرائے تعمیر کی جا رہی ہیں۔ حادثے کے سلسلے میں زمین کے مالک سمیت 4 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، اور ریاستی حکومت نے میجسٹریٹ کے ذریعے انکوائری کرانے کا اعلان کیا ہے۔ انڈیا کے بڑے شہروں میں کثیر منزلہ عمارتوں کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے، لیکن غیر معیاری تعمیر کی وجہ سے ماضی میں بھی کئی مرتبہ اسی طرح کے حادثات پیش آ چکے ہیں۔ برسات میں کمزور عمارتوں کے گرنے کا خطرہ اور بڑھ جاتا ہے۔ سہیل حلیم، بی بی سی دلی۔
اپنی رائے کا اظہار کریں،
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر،
ٹرمپ آئیں یا ہیلری، عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں۔
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ۔
آپ کی کالز سیربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی، اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139۔ واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ عبدالرشید شکور۔
پاکستان نے زمبابوے کے خلاف آج بلاوائیو میں کھیلا گیا تیسرا ون ڈے انٹرنیشنل 9 وکٹوں سے جیت لیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے 5 میچوں کی سیریز میں 3-0 کی برتری بھی حاصل کر لی ہے۔ زمبابوے کی ٹیم ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے صرف 67 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی، جو اس کا ون ڈے انٹرنیشنل میں 6ٹا سب سے کم اسکور ہے۔ زمبابوے کے صرف 3 بیٹسمین 10 سے زائد رنز بنانے میں کامیاب ہو سکے، جو ان کے ون ڈے کریئر کی بہترین انفراد بھی ہے۔ اننگز کی پہلی ہی گیند پر امام الحق کے آؤٹ ہونے کے بعد فخر زمان اور بابر اعظم نے 10ویں اوور میں پاکستانی ٹیم کو جیت سے ہمکنار کر دیا۔ فخر زمان 43 اور بابر اعظم 19 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ ورلڈ کپ میں پہلی مرتبہ حصہ لینے والی آئس لینڈ کی فٹ بال ٹیم کے ہیڈ کوچ ہال گریمسن اپنے عہدے سے الگ ہو گئے ہیں۔ وہ 7 سال سے آئس لینڈ کی ٹیم کے ہیڈ کوچ تھے۔ انگلش فٹ بال کلب لیورپول نے اٹلی کے کلب روما کے گول کیپر ایلیسن کو حاصل کرنے کے لیے 62 ملین پاؤنڈ کی پیشکش کی ہے، جو کسی بھی گول کیپر کو حاصل کرنے کی سب سے بڑی پیشکش ہے۔ ایلیسن نے گزشتہ دنوں ختم ہونے والے عالمی کپ میں برازیل کی نمائندگی کی تھی۔ انگلینڈ کے فٹ بالر وین رونی کا کہنا ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد کوچنگ میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ 36 سالہ رونی نے ایورٹن چھوڑ کر واشنگٹن کی ٹیم ڈی سی یونائیٹڈ سے کھیلنے کا معاہدہ کیا ہے۔ رونی کا کہنا ہے کہ انہیں انگلینڈ کے نوجوان کھلاڑیوں کی ورلڈ کپ میں کارکردگی پر خوشی ہے، لیکن اچھا ہوتا کہ یہ ٹیم فائنل میں پہنچتی۔ فرانس کے جولین ایلافلپ نے ٹور ڈی فرانس سائیکل ریس کا 10واں مرحلہ جیت لیا۔ پاکستانی فٹ بال ٹیم ایشین گیمز کی تیاری کے سلسلے میں بحرین پہنچی ہے، جہاں وہ 4 پریکٹس میچز کھیلے گی۔ بھارت نے انگلینڈ کے خلاف پہلے 3 ٹیسٹ میچوں کے لیے 18 رکنی کرکٹ ٹیم کا اعلان کر دیا ہے۔ وکٹ کیپر بیٹسمین رشبھ پنت اور لیفٹ آرم اسپنر کلدیپ یادو پہلی مرتبہ ٹیسٹ ٹیم میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہے تھے عبدالرشید شکور۔ سربین میں آگے چل کر بات کریں گے پاکستان کے صوبے بلوچستان کی، جہاں سے آئندہ عام انتخابات میں خواتین کی ایک بڑی تعداد عام نشستوں پر مردوں کے مقابلے پر ہے، اور ایسے خواتین کی تعداد 32 سے زائد ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ اس پر تفصیل سے بات آگے چل کر کریں گے۔ یہاں سربین اپنے نصف کو پہنچا، آگے بڑھنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ سنیے نازش ظفر سے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روسی صدر ولادیمیر پوتن سے ملاقات کے بعد کی جانے والی سخت تنقید کے بعد ایک بار پھر دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان سے نفرت کرنے والے لوگ ان کے روس سے اچھے تعلقات نہیں دیکھ سکتے۔ پاکستان کی نگران حکومت کے مطابق سابق وزیراعظم میاں نواز شریف اور ان کے بیٹوں کے خلاف 2 ریفرنس کی سماعت اڈیالہ جیل کی بجائے احتساب عدالت میں ہی ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے آرمی چیف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو روکیں جو حساس معاملات میں اپنی مرضی کے بینچ بنوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یورپی کمیشن کے نگران ادارے نے گوگل پر ریکارڈ $5 ارب کا جرمانہ عائد کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی ایچ آئی وی اور ایڈز کے لیے ایجنسی یو این ایڈ نے کہا ہے کہ 50 کے قریب ممالک میں بچوں میں ایڈز سے متعلق بیماریوں کی شرح میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبروں کا خلاصہ پیش کر رہی تھیں نازش ظفر۔ سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں اور آئیے رخ کرتے ہیں بلوچستان کا۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع پنجگور سے 4 انسانی ڈھانچے برآمد کیے گئے ہیں۔ پنجگور میں سرکاری حکام کے مطابق 4 انسانی ڈھانچے ایک جگہ سے برآمد کیے گئے ہیں۔ اہلکاروں کا کہنا ہے کہ 4 افراد کو 6 سے 7 ماہ قبل ہلاک کرنے کے بعد ان کی لاشیں ایک جگہ دفن کر دی گئی تھیں۔ دوسری جانب مستونگ اور پشاور میں سیاسی جماعتوں کے انتخابی جلسوں پر حملوں کے خلاف کوئٹہ میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں کوئٹہ سے ہمارے ساتھی محمد کاظم۔
4 انسانی ڈھانچے پروم کے علاقے سے برآمد کیے گئے۔ پنجگور انتظامیہ سے تعلق رکھنے والے ایک اہلکار کے مطابق پروم کے علاقے درگہ دپ میں لاشوں کی موجودگی کی اطلاع تھی۔ جب لیویز فورس کے اہلکار وہاں پہنچے، ان کو 4 انسانی ڈھانچے ملے۔ اہلکار کے مطابق یہ ڈھانچے 6 سے 7 ماہ پرانے ہیں۔ اہلکار نے بتایا کہ انسانی ڈھانچوں پر گوشت بالکل نہیں، جس کے باعث ان کی شناخت ممکن نہیں۔ انتظامیہ کے اہلکار کا کہنا تھا کہ ان 4 افراد کو ہلاک کرنے کے بعد ان کی لاشیں ایک جگہ پر دفن کی گئی تھیں۔ پنجگور بلوچستان کا ایران سے متصل سرحدی ضلع ہے۔ بلوچستان میں آلات کی خرابی کے بعد سے دیگر علاقوں کی طرح پنجگور سے بھی مسخ شدہ لاشیں اور انسانی ڈھانچے برآمد ہوتے رہے ہیں۔ دوسری جانب ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے زیر اہتمام کوئٹہ اور پشاور میں انتخابی جلسوں پر خودکش حملوں کے خلاف کوئٹہ میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ کمیشن کے رکن آد آغا نے ان حملوں پر تشویش کا اظہار کیا۔
لوگوں کے خدشات بڑھ گئے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ مخصوص لوگوں کو ایک موقع فراہم کیا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ الیکشن میں جو ہے کامیاب ہو جائے اور ان کے اپنے مقاصد جو ہے اور غیر جمہوری جو عمل ہے وہ جو ہے اس کا جو ہے مظاہرہ کیا جائے۔
حقوق انسانی کی کارکن جلیل آئیدر نے مستونگ خودکش حملے کو ایک المیہ قرار دیا۔
یہ انسانی تاریخ کا 21ویں صدی میں میرے خیال میں سب سے بدترین حملہ تھا۔ ریاست کا انٹرسٹ کوئی نظر نہیں آتا۔ آج تک ایک پولیس بھی اس واقعے کے بعد ایک سپاہی تک معطل نہیں ہوا۔ بڑے تو وزیر، مشیر، جو آئی جی، اس لیول کے لوگ تو چھوڑ دیا۔
مستونگ میں ہونے والے خودکش واقعے کے خلاف بلوچستان عوامی پارٹی کے زیر اہتمام بھی پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
پاکستان میں شدت پسندوں نے حملوں کے لیے نئے نئے طریقے استعمال کیے ہیں اور اب دیسی ساختہ بم کہیں نصب نہیں کیا جاتا یا تھیلے میں نہیں لایا جاتا، بلکہ موٹر سائیکل کی سیٹ یا نشست کا ایسا سانچہ تیار کیا جاتا ہے جس میں 8 سے 10 کلو تک بارودی مواد کے علاوہ نٹ، بولٹ، چھرے اور میخیں ڈال دی جاتی ہیں۔ تفصیل کے ساتھ پشاور سے عزیز اللہ خان۔
دھماکوں کا یہ طریقہ خیبر پختونخوا کے ضلع بنو میں اب تک 4 حملوں میں اپنایا گیا ہے، جبکہ ایک حملہ اس وقت ناکام بنا دیا گیا جب بر وقت اطلاع پر اسے ناکارہ کر دیا گیا تھا۔ اس طرز کے 2 دھماکے بلوچستان میں بھی ہو چکے ہیں۔ اس طریقہ کار سے زیادہ نقصان اور ہدف کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس سے پہلے جو دیسی ساختہ بم بنائے جاتے تھے وہ یا تو زمین میں نصب کیے جاتے تھے اور یا کسی تھیلے میں لا کر کہیں رکھے جاتے تھے۔ سکیننگ اور پولیس چیکنگ کے دوران کبھی کبھار یہ معلوم ہو جاتے تھے یا ان کی نشاندہی کر دی جاتی تھی اور پھر اسے ناکارہ کر دیا جاتا تھا۔ یہ طریقہ اس وجہ سے مختلف ہے کہ پولیس کی کوششوں کے باوجود 1 منٹ میں موٹر سائیکل کہیں بھی کھڑی کی جاتی ہے، جس سے زیادہ نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ بنو پولیس کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ ضلع پولیس افسر بنو خرم رشید نے بی بی سی کو بتایا کہ انہوں نے ان انتخابات کے لیے اب متعدد انتظامات کیے ہیں
اور یہ ڈیفینیٹلی پاکستان کے لحاظ سے ایک ریلیٹیولی نئی ٹیکنیک ہے۔ آل دو آئی ڈی اٹیکس جو ہیں وہ کافی عرصے سے ہو رہے تھے، لیکن موٹر سائیکل کے آنے سے ان کو موبیلٹی جو ہے وہ زیادہ مل گئی ہے، جو کہ ہمارے لیے ہیوج چیلنج ہے۔ اور اس کے لیے ہم کر ہی رہے ہیں۔ ابھی الیکشن میں 1 ہفتہ بقایا ہے اور مزید تھریٹس بھی موجود ہیں اسی طرح کے اٹیکس کے، تو اس چیلنج کو نمٹنے کے لیے ہم جو جس سائڈ سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ موٹر سائیکلز انفلٹریٹ کرتے ہیں उस साइड पे हैवी प्रेजेंस कर रहे हैं पुलिस की और नाकाबंदियां लगा रहे हैं, आर्मी के साथ जॉइंट ऑपरेशंस भी हो रहे हैं।
उनका कहना था कि इस वक्त बन्नू में अगरचे मुतादद उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं लेकिन सात ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्हें खतरात लाहक हैं।
जी बिल्कुल, कैंडिडेट्स की तादाद काफी ज्यादा है लेकिन जो हमें इंफॉर्मेशन मिली हुई है हमारे सात कैंडिडेट्स अंडर थ्रेट हैं इस वक्त स्पेसिफिकली, जो कि पिछले दो अटैक्स में भी ऑलमोस्ट सेम टारगेट्स ही थे इनके, तो हमने उनको प्रोवाइड कर लिया है अभी तक और बाकियों से पूछा गया है कि अगर कोई यूज करना चाहता है तो उनको भी हम प्रोवाइड करेंगे। ये जो जैमर्स हैं ये काफी मौसर है।
उन्होंने कहा कि इसके अलावा भी इकदाम किए गए हैं। खुर्रम रशीद ने कहा कि बन्नू शहर कबायली इलाके की सरहद पर वाकई है इसलिए इस शहर की अहमियत मुख्तलिफ है और अगरचे कबायली इलाकों में कामयाब फौजी ऑपरेशन किए गए हैं लेकिन बाज़ शरपसंद अनासिर मुख्तलिफ तरीकों से कुछ इलाकों में रूपोश हैं जहां से वो इस तरह की कार्रवाइयां करते हैं। पुलिस जराए ने बताया कि सिर्फ बन्नू में ही ये तरीका इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि शिद्दत पसंदों के एक ग्रोह के कमांडर इस तरीक़ेकार के माहिर हैं। पुलिस के मुताबिक ऐसे मोटरसाइकिल की सीट दीगर मोटरसाइकिलों से कदरे मुख्तलिफ होती है और अगर इसका बगौर जायजा लिया जाए तो इसकी शिनाख्त हो सकती है। अजीजुल्ला खान, BBC पिशावर।
और पाकिस्तान के बाद अब आइए एक बार फिर बात करते हैं बड़ी आलमी खबर की। अक़वामे मुत्तहिदा के मुताबिक यमन की 75% आबादी को इंसान दोस्त इमदाद की शदीद ज़रूरत है। एजेंसी का कहना है कि यमन इस वक्त शदीद इंसानी बहरान का शिकार है जहां हर 10 मिनट में एक बच्चा हलाक हो रहा है। पिछले 3 साल से ये मुल्क शदीद खाना जंगी का शिकार है जिसमें सऊदी हिमायत याफ्ता यमनी हुकूमत और ईरान के हिमायत याफ्ता हौसी बागियों के दरमियान जंग जारी है। BBC की बैन अल-अक़वामी अमूर की नामा निगार ओरलिया गोरिन जनूबी यमन पहुंची जहां उनकी मुलाकात एक ऐसे 11 साल बच्चे से हुई जिसका घराना जंग की तबाहियों से मजबूर होकर इस इलाके में पहुंचा था। उनकी रिपोर्ट पेश कर रही हैं नुसरत जहां और इस रिपोर्ट की शुरुआत सौती झलक से हो रही है।
पहाड़ों के दामन में ये इलाका एक कदीम तहजीब का है। यमनी कौम साला साल से बंदूक के साए में यहाँ रह रही है और इसका नतीजा ये है, इस मुल्क में बचपन कुछ ऐसा नजर आता है। लेकिन ये हर किसी के लिए नहीं, बहुत से लोग यहाँ तक पहुँचने से पहले ही मर जाते हैं। राम से खानाबदोश की तरह जवान हो रहा है, वो एक माह पहले सुबह हदीदा आया और वो कह रहा है कि वो बहुत थक गया है, उसका दिन पानी जमा करने में गुजर जाता है। उसे घर और खिलौने बहुत याद आते हैं, उसे हर चीज छोड़कर आना पड़ी जब हौसी बागियों ने उसके इलाके पर शेलिंग की। 11 साल की उम्र में वो अपने घर का वाहिद कफील है और जिसे वो घर कहता है वो दरअसल एक टेंट है जिसमें उसकी माँ अजीजा अपने बच्चों के साथ रहती है। वो बताती हैं कि उनके शौहर एक आम शहरी थे जो 18 माह कबल सऊदी फजाई हमले की जद में आ गए।
जब मेरे शौहर हलाक हुए तो हमें लाश देखने को नहीं मिली, बस छोटे छोटे टुकड़े जिनसे हम उनकी निशानदेही नहीं कर पाए। ये मंजर उनकी मौत की खबर से ज्यादा दर्दनाक था।
यहाँ जंग का तोहफा भूख और बर्बादी है। नन्नी नकीबा गजायत की शदीद कमी का शिकार है। हमने नकीबा को उसकी माँ के हमरा एक मकामी अस्पताल में पाया। उसकी उम्र 3 साल है लेकिन उसका वजन हम उम्र बच्चों से आधा है। नकीबा का इलाज करने वाले डॉक्टर पर उम्मीद है कि वो ठीक हो जाएंगी लेकिन उन्हें अब भी उन बच्चों का अफसोस है जिनकी जिंदगी वो बचा ना सके। ऐसा ही एक बच्चा गुज़िश्ता माह उनके सामने दम तोड़ गया।
एक बाप अपने बेटे को हाथों में उठाए मेरे दरवाजे पर था। बच्चे को डायरिया और मतली हो रही थी और उसके बाप के पास दवाई क्या, उसे खिलाने के पैसे नहीं थे। बच्चा चौखट पर ही दम तोड़ गया।
हुकूमती फौजी दस्तों और शिया हुसी बागियों की जंग के बीच घिरे पूरे यमन की यही हकीकत है। यमन में जारी लड़ाई असल में खित्ते में ताकत के हुसूल की जंग है। हुकूमती अफवाज को सऊदी अरब की मदद हासिल है جبکہ حوثی باغیوں کی پشت پناہی مبینہ طور پر ایران کر رہا ہے. ان سب میں برطانیہ کا کردار اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے جو کہ اب بھی سعودی عرب کو سب سے زیادہ ہتھیار فراہم کرتا ہے. برسوں کی اس جنگ نے جلاوطن صدر منصور ہادی کا ملک پر کنٹرول تو بحال نہیں کیا لیکن عرب دنیا کے غریب ترین ملک کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے. وہ اب اپنے اتحادی سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات پر انحصار کرتے ہیں. منصور ہادی کی رہائش بھی سعودی عرب میں ہے اور وہ بہت کم یمن آتے ہیں. اس بار جب وہ بہت عرصے بعد شمالی شہر عدن آئے تو ہم ان سے ملے. میں نے ان سے پوچھا کہ اقوام متحدہ یہ کہہ چکا ہے کہ زیادہ تر شہریوں کی ہلاکتیں سعودی عرب اور ان کے اتحادیوں کے فضائی حملوں کی وجہ سے ہوئی ہیں، تو آپ کو اپنے اس فیصلے پر افسوس نہیں؟
مجھے اس پر بالکل افسوس نہیں. اس کے بغیر ہم ملک کے بیشتر حصوں کو آزاد نہیں کروا پاتے. عدن سے لے کر المہر تک سارے علاقے اتحادی افواج کی مدد سے ہی حوثی باغیوں کے قبضے سے چھڑائے گئے ہیں. اتحادی افواج کا آپریشن ڈیسائسو سٹارم عرب دنیا کا سب سے کامیاب جنگی آپریشن ہے.
یہ جنگ جتنی لمبی ہوتی جائے گی محمد بشیر جیسے بچوں کی تعداد میں اتنا ہی اضافہ ہوگا. حیضے میں مبتلا اس بچے کو جنگ اور غربت کی وجہ سے وقت پر ہسپتال نہیں لایا جا سکا. دو دن بعد اس کی موت واقع ہو گئی. تباہی اور درد میں گھرا یہ ملک اب اپنی ہی مٹی کے بچوں کے لیے قبرستان بن چکا ہے.
اور یمن کے بارے میں اولیا گورن کی یہ رپورٹ پیش کر رہی تھیں نصرت جہاں. اس خبر کے تناظر میں میں نے مشرق وسطی کے امور کے ماہر اور صحافی راشد حسین سے بھی بات کی اور ان سے پوچھا کہ کیا دنیا نے یمن کو فراموش کر دیا ہے.
بڑی حد تک ہاں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ 2 سال سے اوپر ہو چکا ہے، یہ جنگ جاری و ساری ہے، ہزاروں لوگ مارے جا چکے ہیں، لاکھوں لوگ بے دخل کیے جا چکے ہیں، بھوک ہے، افلاس ہے، دوائیں نہیں ہیں، ہسپتال کام نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جنگ جاری ہے اور دنیا نے اس پر کوئی پریکٹیکل اب تک کوئی اسٹیپ کوئی عمل نہیں کیا ہے کہ اس جنگ کو روکا جائے. اب تک توقع یہ تھی کہ شاید جب حدیدہ کے اوپر اگر یہ جو الائٹ فورسز ہیں جن کو سعودی عربیہ لیڈ کر رہا ہے، اگر وہ حدیدہ پر اور اس کے پورٹ پر قابض آ جائیں تو شاید یہ جنگ کا پاسا پلٹ جائے اور بالآخر جنگ ختم ہو جائے. لیکن ابھی تک ایسی کوئی خبر نہیں آئی ہے کہ الائٹ فورسز اپنے اس آبجیکٹو پر بھی کامیاب ہو سکے ہیں. چنانچہ ایسا لگتا ہے کہ یہ جنگ ابھی ختم ہونے والی نہیں ہے.
اچھا راشد صاحب، ایک طرف تو سعودی اتحاد والی یمن کی فوج ہے، دوسری طرف حوثی باغی ہیں. حوثی باغی بھی اپنے لوگوں کی حالت زار کو دیکھ رہے ہیں، تو کب تک یہ جنگ رکھ سکیں گے ایسے میں؟
دیکھیے، اس کا انحصار حوثی باغیوں پہ کس حد تک ہے یہ کہنا مشکل ہے.
جی،
یہ جنگ دراصل کیوں شروع ہوئی تھی؟ یہ اس وقت شروع ہوئی تھی جب حوثیوں نے قبضہ کر لیا سنا پر، اور وہاں سے جو ہم عبدالحادی صاحب تھے جو کہ اس وقت صدر تھے، انہوں نے جا کر کے وہاں سے بھاگے، پہلے عدن میں رہے اور وہاں سے بلاخر وہ سعودی عرب چلے گئے اور وہاں انہیں سعودی مدد حاصل ہو گئی اور پھر سعودی عرب نے چڑھائی کر دی. اس کا مطمع نظر کیا تھا، اس کا آبجیکٹو کیا تھا؟ وہ صرف یہ تھا کہ ایک ایسی پڑوس میں ریاست قائم نہ ہو جس پر ایران کا اثر و رسوخ ہو. چونکہ حوثیوں کے متعلق کہا یہ جاتا ہے، باور یہ کیا جاتا ہے کہ وہ کسی حد تک ایران کے قریب ہیں. اب سعودی عرب اس کے لیے تیار نہیں تھا اور اب بھی نہیں ہے، چنانچہ یہ جنگ چل رہی ہے. وہ بضد ہے اس بات پر، اس مصر ہے کہ وہاں سے حوثیوں کو بے دخل کر دے سنا سے اور وہاں عبدالحادی صاحب کی حکومت کو واپس برسر اقتدار لے آیا جائے حادی صاحب کو.
جی،
لیکن پریکٹیکلی اب تک یہ ممکن نہیں ہے اور یہ ممکن نظر نہیں آ رہا ہے. اس کی صرف میں ایک بات اور کہہ دوں کہ یہ کسی حد تک وہی کہانی ہے جو پاکستان نے اسٹریٹجک ڈیپتھ افغانستان میں تلاشنے کی کوشش کی تھی اور پاکستان اس میں آج تک کامیاب نہیں ہو سکا. اسی طرح سعودی عرب کوشش کر رہا ہے ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ کی یمن میں. 1600 کلومیٹر طویل بارڈر ہے دونوں ممالک کا, لیکن یہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کہانی میں سعودی عرب کس حد تک کامیاب ہوتا ہے بظاہر نہیں لگتا ہے کہ اسے کوئی بہت جلد کامیابی ملے گی اس ہدف کو حاصل کرنے میں.
یہ تھے مشرق وسطی کے امور کے ماہر اور صحافی راشد حسین. سیربین ابھی جاری رہے گا. یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کی نگران وفاقی حکومت کے سابق وزیراعظم میاں نواز شریف اور ان کے بیٹوں کے خلاف دو ریفرنسز کی سماعت اڈیالہ جیل میں کرنے کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا گیا ہے. اس خبر کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر پڑھ سکتے ہیں.
رول ساؤنڈ کیمرہ
स्वागत नहीं करोगे आप हमारा?
मैं हूँ नुसरत जहाँ, जो हर हफ्ते आपके लिए लेकर आती हूँ बॉलीवुड की गर्मा गर्म खबरें.
अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता.
बॉलीवुड सितारों की बातें और मुलाकातें, पर्दे के पीछे क्या है, बॉक्स ऑफिस का बादशाह कौन है,
डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन.
और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है.
या फरान जलेबी, माशूक फरेबी, घायल है तेरा दीवाना भाईवा, भाईवा।
हर सनीचर सैरबीन में सुनिए बॉलीवुड राउंडअप.
پاکستان بھر میں ان دنوں عام انتخابات کی ہی خوشبو ہے فضا میں, تو بات عام انتخابات کی کرتے ہیں. پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے آئندہ عام انتخابات میں خواتین کی ایک بڑی تعداد عام نشستوں پر مردوں کے مقابلے پر ہے. ایسے خواتین کی تعداد 32 سے زائد ہے. خواتین اور غیر سرکاری تنظیموں کی جانب سے عام نشستوں پر خواتین کی ایک بڑی تعداد کی انتخاب لڑنے کے اقدام کو خوش آئند قرار دیا گیا ہے. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
الیکشن کمیشن کے مطابق بلوچستان سے اس مرتبہ 32 سے زائد خواتین مردوں کے مقابلے میں انتخاب لڑ رہی ہیں. ان میں سے 7 قومی اسمبلی کی 16 عام نشستوں پر میدان میں ہیں, جبکہ 25 سے زائد بلوچستان اسمبلی کی 51 عام نشستوں پر انتخاب لڑ رہی ہیں. پہلی مرتبہ خواتین کی بڑی تعداد میں عام نشستوں پر انتخاب لڑنے کی وجہ بنے وہ انتخابی قوانین, جن کے تحت سیاسی جماعتوں کو عام نشستوں پر 5% ٹکٹ خواتین کو دینے کا پابند بنایا گیا ہے. غیر سرکاری تنظیم سینٹر فار پیس اینڈ ڈیولپمنٹ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر نصر اللہ بڑیچ اسے خوش آئند قرار دیتے ہیں.
الیکشن پروسیس کا جب حصہ ہوگی تو اوور آل معاشرے پہ بہت مثبت اس کے اثرات ہوں گے. پولیٹیکل پارٹیسپیشن جو ہے وہ ان کی انہانس ہو جائے گی, اور معاشرہ اوور حال خواتین کو بحثیت ریپرزنٹیٹیو ایکسیپٹنس جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں بڑھے گی.
جو خواتین عام انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں ان میں بلوچستان اسمبلی کی سپیکر رائلہ درانی بھی شامل ہیں. وہ کوئٹہ شہر سے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی ایک ایک نشست سے امیدوار ہیں. انتخابی مہم چلانے میں وہ مردوں سے کسی طرح بھی پیچھے نہیں. اجتماعات سے خطاب کے علاوہ وہ اپنے حلقہ انتخاب میں پیدل دکانوں اور گھروں میں جا کر اپنی پمفلٹ تقسیم کرتی ہیں. وہ سن 2002 سے مسلسل مخصوص نشستوں پر بلوچستان اسمبلی کی رکن منتخب ہوتی بھی رہی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ مخصوص نشستوں پر بھی خواتین آئینی طریقے سے آتی ہیں, لیکن ان کو امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے.
یہ الفاظ نہیں سننا چاہتی کہ جی زکوٰۃ میں ان کو سیٹس ملی ہیں یا فقیری سیٹ ہیں. یہ الفاظ بھی ہم نے سنے ہیں, زکوٰۃ سیٹس, اس طرح سے بڑے نامناسب الفاظ جو ہے اس کے لیے کہے جاتے رہے ہیں.
رائلہ درانی گزشتہ 2.5 سال سے بلوچستان اسمبلی کی اسپیکر بھی ہیں. ان کا شمار ان خواتین اراکین اسمبلی میں ہوتا ہے جنہوں نے بہت سارے ترقیاتی کام کیے, جن میں خواتین اور بچوں کی فلاح و بہبود کے منصوبے شامل ہیں. نصر اللہ بڑیج کی طرح رائلہ درانی بھی سیاسی جماعتوں کو عام نشستوں پر خواتین کو ٹکٹ دینے کا پابند بنانے پر خوش ہیں.
میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بہترین فیصلہ ہے اگر کوئی خواتین لڑنا چاہتی.
اگر سیاسی جماعتوں نے انتخابی قوانین کے باعث خواتین کے ایک بڑی تعداد کو ٹکٹ تو دی ہے، لیکن یہ ٹکٹ زیادہ تر خواتین کو ان نشستوں پر دیے گئے ہیں جہاں سے ان کی کامیابی کے امکانات زیادہ نہیں۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنما اور غیر سرکاری تنظیم ویمین ٹوڈے کی چیف ایگزیکٹو آفیسر ثنا دورانی اس سے اتفاق کرتی ہیں۔
میں نے جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز کو ٹکٹ دیتے ہوئے اس پر خواتین کو دیکھا ہے، انہوں نے ان حلقوں میں خواتین کو جنرل سیٹ پہ ٹکٹ دی ہے جہاں پہ پارٹی کی سچویشن جو ہے وہ تھوڑی سی ویک ہے۔
خواتین کی عام نشستوں پر اگرچہ کامیابی کے بہت زیادہ امکانات تو نہیں، تاہم غیر سرکاری تنظیموں کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ مستقبل میں اس کے مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
پاکستان میں خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم عورت فاؤنڈیشن سے وابستہ سائمہ جاوید سے میں نے اسی موضوع پر بات کی اور ان سے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ کیا سبب ہے کہ اس بار الیکشن میں بلوچستان سے زیادہ خواتین امیدوار عام نشستوں پر میدان میں ہیں۔
جی، اس میں دو بڑی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے، مطلب اگر آپ دیکھیں ٹائم پیریڈ، تو کوئی 25-30 سال سے مختلف سول سوسائٹی آرگنائزیشن اور مختلف جو ہیں سیگمنٹ آف سوسائٹی یہ کیمپیننگ کرتے رہے ہیں ویمن ریپرزنٹیشن ان پالیٹکس نا، تو اس کا بہت بڑا نتیجہ جو ہے وہ نکل کے سامنے آیا، کیونکہ میں جو دیکھتی ہوں اس میں بہت ساری خواتین وہ ہیں جو کہ کسی نہ کسی سول سوسائٹی کا حصہ بھی رہی ہیں،
جی،
کہیں نہ کہیں وہ ان کے ساتھ کنیکٹڈ تھیں۔ نمبر ایک تو یہ ہے۔ نمبر دو یہ ہے کہ جب ہمارے پاس نیا ڈیولیوشن پلان آیا تھا 2001 میں شرف صاحب کے دور میں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت کوئی پورے پاکستان بھر میں کوئی 36,000 کے قریب خواتین جو ہیں وہ آئی تھیں۔ اب وہ اس نے ایک نرسری کا کام بھی کیا ہے، اور اس میں یہ ہوا ہے کہ اس کے بعد سے جو ہیں جو خواتین، کیونکہ وہ پولیٹیکل پارٹیسپیشن ان کی کہیں نہ کہیں، چاہے وہ کاؤنسلر کے رول میں رہی ہیں چاہے وہ ووٹر کے رول میں رہی ہیں، تو ان کی ایک طرح کی موبلائزیشن ہوئی ہے۔ اس موبلائزیشن کے بعد اور پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ ایک عام آدمی کو ایک جو ہے نا سکسیس ہو رہا ہے ایک پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کے اوپر،
جی،
تو آپ دیکھیں کہ خواتین جو ہیں وہ زیادہ اس طرف آ رہی ہیں اور اویئرنیس زیادہ ہو رہی ہے۔
یہ بتائیے ہمیں کہ آپ کے خیال میں کتنی خواتین امیدواروں کے اسمبلی تک پہنچنے کے امکانات ہیں اس بار؟
دیکھیں، جہاں تک جو جنرل الیکشن کی بات ہو رہی ہے، تو جنرل الیکشن میں تو کیونکہ یہ پہلا ایسا ایکسپیرئنس ہے جس میں ان حلقوں سے خواتین آ رہی ہیں جہاں پہ بہت مضبوط پہلے کی شخصیات ان حلقوں پہ رہے ہیں، تو ان کا کہنا ابھی جو کیا کہتے ہیں کہ قبل از وقت ہے، لیکن انہیں خواتین نے جو ہے وہ ریزرو سیٹ پہ بھی اپلائی کیا ہوا ہے، ان کو ٹکٹ ریزرو سیٹ کے ہی ملے ہیں، تو ہوپ فلی وہ ریزرو سیٹ میں ضرور آئیں گے۔ جہاں تک تعلق ہے اسمبلی میں آنے کا، تو اگر جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان عوامی پارٹی ہے، اس کے پاس خواتین کی لائن ہے ماشاء اللہ سے، ان کے پاس کافی بڑا گروپ ہے، تو وہاں سے خواتین کافی جو ہے ان کی رسائی ہوگی سمجھ تک۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو دوسری پارٹی ہیں متحدہ مجلس عمل ہے، ان کی پارٹی کی خواتین موجود ہیں، اس طرح سے نیشنل پارٹی میں خواتین موجود ہیں، اسی طرح سے ریزرو سیٹ پہ ہیں، اس طرح سے ڈی ایم پی ہے، تو یہ تمام ایسی پارٹیز ہیں جن کے پاس ریزرو سیٹ پہ خواتین کو ٹکٹ مل گئے ہیں۔
اچھا سائمہ، بلوچستان میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت ساری خواتین ووٹرز ووٹ نہیں ڈالتی ہیں، کیا خواتین امیدوار خواتین ووٹرز کو انتخابات میں ووٹ ڈالنے پر راغب کر سکیں گی؟ کیا لگتا ہے؟
دیکھیں، یہ میں پھر آپ سے کہوں گی کہ یہ پہلا ٹائم ہے جس میں خواتین جو ہے وہ آ رہی ہیں۔ بالکل، اس میں بہت اچھی بات ہے کہ خواتین امیدوار ہیں، وہ بالکل ان کو موٹیویٹ کر سکتی ہیں، ان کے ساتھ ان کے وہ رابطے میں بھی رہ سکتی ہیں، کیونکہ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو خواتین چند کو میں جانتی بھی ہوں، وہ سول سوسائٹی سے ان کا تعلق ہے اور وہ آلریڈی ان کے پاس بڑا اسٹرانگ نیٹ ورک موجود ہے۔ اگر کیونکہ ان کی وہ خود بھی موبلائزیشن کا حصہ رہی ہیں، اگر وہ خواتین ان حلقوں میں جاتی ہیں، وہاں پہ یونٹ سازی بھی کر رہی ہیں اور وہاں پہ ایکٹیویٹی بھی ہو رہی ہے، تو اگر حالات صحیح رہتے ہیں، کیونکہ تو میرا خیال ہے کہ خواتین جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں ووٹ کاسٹ کریں گی اگر یہ وتھ کنڈیشن کے یہ حالات جو ہیں وہ صحیح ہیں۔
اچھا، عام نشستوں پر کامیابی سے قطع نظر، خواتین کی انتخابات میں شرکت سے بلوچستان کے عوام پر کس طرح کا اثر ہو سکتا ہے؟
دیکھیں، یہ تو جہاں تک اگر میری پرسنل لائف کی بات آپ کہیں گی، تو یہ بہت پازیٹیو سائن ہوگا خواتین کی شمولیت کے حوالے سے، کیونکہ ہم یہ بالکل اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جب کوئی خاتون کسی ایک ڈیسیجن میکنگ سیٹ پہ ہوتی ہیں یا جہاں پر وہ قانون سازی کر رہی ہوتی ہیں, تو خواتین کے مسائل کو سمجھتے ہوئے اور ان کو پرائرٹائز کرتے ہوئے خواتین سے متعلق جو ہیں وہ مسائل کا حل ڈھونڈنے کی کوشش بھی کریں گی اور ڈیفینیٹلی وہ لیجسلیشن بھی کر سکتی ہیں.
یہ تھی عورت فاؤنڈیشن سے وابستہ سائمہ جاوید. اور انتخابات آتے ہیں تو مسائل کی طرف خیال جاتا ہی ہے, اور پاکستان میں لڑکیوں کی تعلیم ایک بڑا مسئلہ ہے. بی بی سی ریالٹی چیک نے پاکستان میں گزشتہ 5 سال کے دوران ابتدائی اور ثانوی تعلیم میں لڑکیوں اور لڑکوں کی شمولیت کا جائزہ لیا. میں نے ریالٹی چیک کی ٹیم کے ساتھ کام کرنے والے ہمارے ساتھی شجاع ملک سے پوچھا کہ پرائمری اور سیکنڈری تعلیم کے شعبے میں کس طرح کے رجحان سامنے آئے ہیں.
دیکھیں, دو بہت اہم رجحانات سامنے آئے ہیں. ایک تو یہ کہ پاکستان میں پرائمری اسکول کے بعد بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اسکول چھوڑ دیتی ہے. یہ جو ہے یہ لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کے لیے معاملات ایسے ہی ہیں. یعنی ایک اندازے کے مطابق جب 10 بچے پرائمری اسکول شروع کرتے ہیں تو ان میں سے صرف 3 سیکنڈری اسکول ختم کر پاتے ہیں. دوسرا ایک اور اہم چیز جو ہماری تحقیق میں سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ 2013-14 سے لے کے اب تک جو شرح ہے لڑکوں اور لڑکیوں کی اسکول جانے والوں میں وہ تقریباً برابر ہے. اس میں یعنی 1-2% کی کمی بیشی تو آئی ہے مختلف علاقوں میں, کہیں پہ حالات کچھ بہتر ہوئے ہیں, کہیں پہ حالات کچھ بگڑ گئے ہیں. تاہم جو اوور آل ریشو ہے وہ بالکل سٹیگننٹ ہے, بالکل ویسی ہی ہے. یعنی جو مختلف حکومتیں, مختلف صوبائی حکومتیں کوششیں کرتی رہی ہیں یا وعدے کرتے رہے ہیں بچیوں کو اسکولوں میں لانے کے حوالے سے, اس میں وہ کوئی خاص پیش رفت نہیں کر سکے. آبادی بڑی ہے اس لیے بچوں کی تعداد تو بڑی ہے اسکولوں میں, لیکن جو شرح ہے ان ٹرمز آف پرسینٹیج چینجز وہ بہت تھوڑی ہے. تو یہ دو اہم چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں.
اچھا, آپ نے کہا کہ الگ الگ طرح کے رجحان سامنے آئے, کہیں کہیں کچھ بہتری ہوئی ہے, کہیں نہیں ہوئی, تو وہ کون سے صوبے ہیں جن میں اسکول جانے والی لڑکیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے؟
سندھ اور پنجاب جیسے ہے یا کے پی کے ہے
جی.
ادھر بہت مارجنل اضافے ہوئے ہیں. اور بات یہ ہے کہ اس کا جائزہ جو لینا چاہیے وہ صوبے کی سطح کی بجائے میرے خیال میں اس کی تحقیق ضلع سطح پہ ہونی چاہیے, کیونکہ کچھ ضلعوں میں حالات بہتر ہوئے ہیں, کچھ میں بگڑے ہیں.
اچھا.
لیکن میں آپ کو اوور آل بتا سکتا ہوں کہ جیسے کے پی کے شہری علاقوں میں 40% لڑکیاں تھیں, اب وہ شرح 47.6 ہے. پنجاب میں اسی طرح شہری علاقوں کی میں بات کر رہا ہوں, 1% کمی آئی ہے, اور سندھ میں 3% کمی آئی ہے. لیکن جو سب سے برا حال ہے وہ ہے بلوچستان کے دیہی علاقوں میں, جہاں پہ آج سے 4-5 سال پہلے 37.2% لڑکیاں ہوتی تھیں اسکول جانے والے بچوں کا, آج وہ شرح گر کے 28.4 ہو گئی ہے.
تو جو ایسے علاقے ہیں جہاں حالات بگڑے ہیں یا جہاں اسکول جانے والی لڑکیوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟
دیکھیں, اس کی کوئی ایک یونیفارم وجہ نہیں ہے اکراس دا کنٹری, لیکن جو سب سے بڑی وجہ ایک کہہ سکتے ہیں جو کہ ہر جگہ پہ کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ضرور ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ لڑکیوں کے اسکولوں کی تعداد قدرے کم ہے, اس وجہ سے ڈسٹینس بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو والدین جو ہیں وہ لڑکیوں کو پڑھانا چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ پاکستانی والدین اس قدر قدامت پسند ہیں کہ وہ کہیں کہ ہم نے لڑکیوں کو پڑھانا نہیں ہے, لیکن مسئلہ وہاں پہ آتا ہے کہ وہ لڑکیوں کو زیادہ دور پیدل بھیج نہیں سکتے اکیلے.
یہ تھے ہمارے ساتھی شجاع ملک. اور جیسا میں نے کہا کہ بی بی سی ریالٹی چیک نے پاکستان میں گزشتہ 5 سال کے دوران ابتدائی اور ثانوی تعلیم میں لڑکے اور لڑکیوں کی شمولیت کا جائزہ لیا ہے. اس کی تفصیلی رپورٹ ہماری ویب سائٹ پر موجود ہے, آپ اسے وہاں پڑھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی سیر بین اختتام کو پہنچا. آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے عمر آفریدی, پروڈیوسر تھے سلیم قاضی, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھیں کارلا پٹیلا, اور اسلام آباد میں اسرار الحق. سمرا فاطمہ کو اجازت دیجیے. آخر میں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ سنیے نازش ظفر سے.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روسی صدر ولادیمیر پوتن سے ملاقات کے بعد کی جانے والی سخت تنقید کے بعد ایک بار پھر دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان سے نفرت کرنے والے لوگ ان کے روس سے اچھے تعلقات نہیں دیکھ سکتے. پاکستان کی نگراں حکومت کے مطابق سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف اور ان کے بیٹوں کے خلاف دو ریفرنس کی سماعت اڈیالہ جیل کی بجائے احتساب عدالت میں ہی ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے آرمی چیف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو روکیں جو حساس معاملات میں اپنی مرضی کے بینچ بنوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یورپی کمیشن کے نگران ادارے نے گوگل پر ریکارڈ $5 ارب کا جرمانہ عائد کیا ہے۔ یورپی کمیشن کا کہنا ہے کہ گوگل نے اینڈرائڈ کے ذریعے اپنی سرچ سروس کو ناجائز طور پر مضبوط بنایا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔